بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह जुहा की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्ट वे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, फिर आप प्रोग्राम आसपास समात फरमाएंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे और इख्तसाद नामा हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए आप समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाए। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाज़ अहम खबरों की सुर्खियां। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के दौरे मकबूजा फिलिस्तीन पर अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी के मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हिंदुस्तान में हिजब इख्तलाफ की अहम जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी से आज ED के अफसरान ने पूछगछ की है। जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन ने तमाम फिलिस्तीनी तंजीमों से कहा है कि फौरी तौर पर अपना इजलास तश्कील देकर फिलिस्तीनियों के खिलाफ सहूनी जारहियत और उसमें आने वाली शिद्दत को रोकने के तरीकों का जायजा लें। और शमशीर जनी के एशियन मुकाबलों में ईरान की टीम ने हांगकांग की टीम को शिकस्त देकर तीसरा मकाम और कांसी का तमगा हासिल किया है। अहम खबरों की सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के दौरे मकबूजा फिलिस्तीन पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि राफेल ग्रोसी के दौरे इसराइल से एजेंसी के एतबार को नुकसान पहुंचा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करते हुए कि इसराइल ने एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुहिदे को तस्लीम नहीं किया है, कहा है कि काबिल अफसोस है कि बैन अल-अक़वामी इदारे के एक जिम्मेदार अहदेदार की हैसियत से एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने इस एजेंसी के कानून से बचने के लिए इस आलमी इदारे को इसराइल के इख्तियार में दे दिया है और इस आलमी इदारे पर खुद सर लोगों का कब्जा हो गया है जो मुख्तलिफ तरीकों से सिर्फ मसाइल व मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास से पहले मकबूजा फिलिस्तीन का दौरा किया था। اور وہاں سہونی حکام خاص طور سے سہونی وزیر اعظم سے ملاقات اور بات چیت کی تھی. بعد ازاں رافائل گروسی نے آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران میں ایجنسی کو پتہ لگنے والے اعلان نہ شدہ تین ایٹمی مراکز کے بارے میں تکنیکی نقطۂ نظر سے تہران نے وضاحت پیش نہیں کی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران کے خلاف آئی اے اے کی قرارداد کو مکمل طور پر سیاسی اور سوچی سمجھی سازش کا حصہ قرار دیا اور کہا کہ اس قرارداد نے ایران اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اپنی پارٹی کے منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس خارج ہونے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اپنے وکیل فیصل چودھری کے توسط سے عدالت میں درخواست دائر کی جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ غیر قانونی فیصلہ ثواب دیدی غیر قانونی قانونی مواد سے خالی ہے اور اس میں قانون اور آئین کے قائم شدہ اصولوں کی توہین کی گئی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی حکم آرٹیکل 63A کو ناکارہ کرنے کے مترادف ہے جس سے انحراف ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کی اجازت دی جاتی ہے. مزید یہ غیر قانونی حکم آرٹیکل 63A کے مقاصد کو الفاظ کے ساتھ ساتھ روح میں بھی شکست دیتا ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا ریفرنس خارج کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے. واضح رہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ ماہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں منحرف اراکین سے متعلق درخواست دائر کی گئی تھی. دائر کی گئی درخواست میں پی ٹی آئی نے 20 ارکان قومی اسمبلی کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت نا اہلی کے لیے ڈکلیریشن اور ریفرنس دائر کیے تھے جسے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 20 منحرف ارکان کو تاحیات نا اہل کرنے کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے خارج کر دی تھیں. پاکستان تحریک انصاف کے ان سبھی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے جن پر لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ میں شامل ہونے کا الزام ہے. سیشن کورٹ اسلام آباد میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ہوئی جس کے دوران شاہ محمود قریشی اسد عمر اور شیخ رشید سمیت 30 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 20 جون تک توسیع کر دی گئی. پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کے واقعات پیش آئے تھے جن کے تحت پی ٹی آئی کے متعدد سینئر لیڈروں کے خلاف مقدمات درج کرائے گئے تھے. آج عدالت نے پراسیکیوٹر کو کمرے عدالت میں ہی سب کو شامل تفتیش کرنے کی ہدایت کر دی. اس دوران پولیس نے عدالت کو بتایا کہ اسد عمر ابھی تک تھانہ سیکرٹریٹ کے مقدمے میں شامل تفتیش نہیں ہوئے ہیں. عدالت میں پی ٹی آئی کے متعدد رہنما موجود تھے جن میں شیری مزاری بھی شامل تھیں. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. ہندوستان میں حزب اختلاف کی اہم جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی سے آج ای ڈی کے افسران نے پوچھ گچھ کی ہے. دہلی سے موصولہ اطلاعات کے مطابق نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس سے متعلق سوالات کا جواب دینے کے لیے کانگریس رہنما راہل گاندھی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے دفتر پہنچے اور کئی گھنٹے تک ای ڈی کے افسران نے ان سے تفتیش کی. اطلاعات کے مطابق ای ڈی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رینک کے افسر نے راہل گاندھی سے سوالات پوچھے. اس کیس میں راہل گاندھی کی ماں سونیا گاندھی کو بھی سمن کیا گیا تھا لیکن وہ بیماری کے سبب فی الحال اسپتال میں داخل ہیں. ادھر ہندوستان کے مختلف شہروں میں کانگریس پارٹی کے حامیوں نے ای ڈی کی تفتیش کے خلاف مظاہرے کیے ہیں. تاہم دہلی میں اطلاعات ہیں کہ پولیس نے مظاہرے کی اجازت نہیں دی. میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے راہل گاندھی کے ساتھ کانگریس لیڈروں اور کارکنوں کو ای ڈی آفس تک مارچ کی اجازت نہیں دی. شام کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دمشق ہوائی اڈے کو پہنچنے والے نقصان کے بعد تعمیر نو کا کام تیزی سے جاری ہے اور عنقریب اس ایئرپورٹ کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ شام کے وزیر اعظم حسین ارنوس نے دمشق کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کا معائنہ کرنے کے بعد سرگرم عمل انجینئروں اور ماہرین سے کہا کہ وہ ہوائی اڈے کی تعمیر نو کا عمل جلد مکمل کریں تاکہ ایئرپورٹ کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی جا سکیں۔ انہوں نے دمشق ایئرپورٹ پر مسافروں کے آنے جانے میں سہولیات فراہم کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ بعض ایئر لائنوں نے اپنی پروازوں کو دمشق ایئرپورٹ کے بجائے حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے منتقل کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت دہشت گردوں کی حمایت میں آئے دن شام اور اس ملک کی بنیادی تنصیبات کو نشانہ بناتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں جمعے کے روز دمشق ایئرپورٹ کے رن وے اور اس کی عمارت کے بعض حصوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد دمشق ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ جہاد اسلامی فلسطین نے تمام فلسطینی تنظیموں سے کہا ہے کہ فوری طور پر اپنا اجلاس تشکیل دے کر فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت اور اس میں آنے والی شدت کو روکنے کے طریقوں کا جائزہ لیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما خالد البتش نے تمام فلسطینی تنظیموں کو دعوت دی ہے کہ فوری طور پر اپنا اجلاس تشکیل دے کر فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت اور اس میں آنے والی تیزی جیسے مسئلے کا جائزہ لیں اور صہیونی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینیوں کو درپیش مسائل پر غور کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فلسطین کے مختلف علاقوں، خاص طور سے مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات اور مظالم کے برآمد ہونے والے نتائج کے ذمہ دار غاصب صہیونی حکام ہوں گے۔ جہاد اسلام فلسطین کے رہنما خالد البتش نے غاصب صہیونی حکومت کی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کی احتجاجی بھوک ہڑتال کے نتیجے میں ابتر حالت کا ذمہ دار بھی غاصب صہیونی حکام کو قرار دیا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ مسجد الاقصی اور مقبوضہ بیت المقدس میں غاصب صہیونیوں کے جارحانہ اقدامات اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کی غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری خونریزی اس بات کی متقاضی ہے کہ قومی اور اسلامی فورسز نیز مختلف فلسطینی تنظیموں کی جانب سے مکمل استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جرائموں جارحانہ اقدامات میں تیزی آئی ہے اور بسا اوقات صہیونی فوجی براہ راست فلسطینیوں کو فائرنگ کا نشانہ بناتے ہیں۔ گزشتہ 70 سے زیادہ برسوں سے مقبوضہ فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کو پامال اور ان کو جارحانہ کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ اس طرح غاصب صہیونی حکومت اور غاصب صہیونی فوجی اور صہیونی انتہا پسند فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن سے 12 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ عبری ذرائع کے حوالے سے فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے 12 فلسطینیوں کو بلا سبب گرفتار کر لیا۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے زیر قبضہ کریوت حسیدیم صنعتی علاقے میں واقع ٹیکنیکل ساز و سامان کا ایک گودام دھماکے کے باعث نظر آتش ہو گیا ہے۔ منظر عام پر آنے والی رپورٹوں کے مطابق فلسطین کے مقبوضہ علاقے کے کریوت حسیدیم صنعتی علاقے میں انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ساز و سامان کا ایک گودام جو 1000 مربع میٹر پر محیط ہے نظر آتش ہو گیا۔ اس صنعتی علاقے کے فائر بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے باعث جائے وقوع پر بھاری نفری روانہ کرنی پڑی تاکہ آگ کو اطراف کی عمارتوں تک پھیلنے سے روکا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ دنوں میں مقبوضہ فلسطین میں آتش زدگی کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں صفدر بس اڈے اور صہیونی حکومت کے کیڈٹ کالج میں بھی وسیع پیمانے پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ دریں اثنا صہیونی حکومت استقامتی کارروائیوں کی مانند آتش زدگی کے واقعات کو بھی چھپانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ صہیونی آبادکاروں کو امن و سیکورٹی کا خواب دکھا سکے۔ محمد جعفر صدر نے عراق میں وزارت عظمیٰ کی امیدواری سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ سومریا نیوز کی رپورٹ کے مطابق محمد جعفر صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں قومی منصوبے کی حمایت میں وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے پارٹی کی طرف سے نامزد تھا، تاہم صدر گروپ کے رہنما مقتدیٰ صدر کے کہنے پر خود کو اس دوڑ سے الگ کرتا ہوں اور اب اس عہدے کے لیے امیدوار نہیں ہوں۔ جعفر صدر نے کہا کہ میں اپنے سلسلے میں مقتدیٰ صدر اور نجات وطن اتحاد کے اعتماد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مقتدیٰ صدر نے اس سے پہلے صدر دھڑے کے سربراہ حسن العزاری کو حکم دیا تھا کہ اس دھڑے کے اراکین کے استعفے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی کو بھیج دیں۔ گزشتہ 23 مارچ کو عراقی کردستان پارٹی، صدر گروپ اور حاکمیت الائنس نے نجات وطن اتحاد کی تشکیل کی خبر دی تھی اور زبیر احمد کو منصب صدارت کے لیے اور جعفر صدر کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا تھا۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا اعلان گزشتہ برس اکتوبر میں کر دیا گیا تھا، تاہم اس ملک کی سیاسی جماعتیں حکومت تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں اور ملک سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نجبہ کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ الحشد الشعبی نے عراق پر قبضہ کرنے کی بڑی طاقتوں کی سازشیں ناکام بنا دی ہیں۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نجبہ کے سربراہ شیخ اکرم الکعبی نے اس تحریک کے یوم تاسیس کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ نجبہ اسلامی استقامتی تحریک کے سربراہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج کے مبارک دن ہی بڑی طاقتوں نے عراق پر قبضہ کرنے، نوجوانوں کو قتل کرنے اور ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کی تھی اور اس کے لیے مختلف طرح کے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی اور ان کی مدد کے لیے بھاری رقم خرچ کی، تاہم ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ شیخ اکرم الکعبی نے اس گراں قدر کامیابی کو پوری دنیا کے لیے پیغام کا حامل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کو جان لینا چاہیے کہ غیرت مند عراقی نوجوان ہمیشہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے مقابلے میں، جنہیں امریکہ اور صہیونزم نے جنم دیا اور پروان چڑھایا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے رہیں گے اور ظلمت و تکفیریت کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ عراقی استقامتی محاذ کی اس اہم شخصیت نے اپنے پیغام کے آخر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراق کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی بھرپور حمایت اور عراق کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی ہدایت پر داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے وجود میں آئی۔ الحشد الشعبی میں عراق کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں اور یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے والا اس ملک کا سب سے اہم ادارہ شمار ہوتا ہے۔ اس درمیان غاصب اور دہشت گرد امریکی فوجیوں کے ایک قافلے کو صوبہ صلاح الدین میں بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں قافلے کو روکنا پڑا ہے۔ العہد نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق اس قافلے کو اس وقت بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا جب وہ صوبہ صلاح الدین سے عبور کر رہا تھا۔ اس حملے سے کچھ گھنٹے پہلے ایک اور امریکی فوجی قافلے کو دہشت گردانہ بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ عراقی عوام اور سیاسی جماعتیں اپنے ملک سے غاصب امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ بھی اس سلسلے میں ایک بل کو منظوری دے چکی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل کی منظوری کے بعد بھی غاصب امریکی فوجی اس ملک سے باہر نکلنے میں پسو پیش سے کام لے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً ہر ہفتے اور بعض اوقات روزانہ کم سے کم ایک بار امریکی دہشت گرد فوجیوں کو بم دھماکے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے مغربی یمن کے صوبے الحدیدہ میں ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے مغربی یمن کے صوبے الحدیدہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں جنگ بندی کی 45 بار خلاف ورزی کی اور اس کے ساتھ ساتھ یمن کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد نے ہیس کے علاقے میں اپنی فوجی پوزیشن کو مضبوط بناتے ہوئے ڈرون حملے بھی کیے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے ہیس، مقبنہ اور الجبلیہ میں جاسوسی کی پروازیں انجام دیں، ڈرون حملے کیے، گولہ باری کی اور مختلف ہتھیاروں سے یمنی عوام کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ یوکرینی فوج نے روسی فوج سے شدید جھڑپوں کے بعد آج شہر سیورو دونیس کے مرکزی علاقے سے پسپائی کا اعتراف کر لیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوج نے آج اپنے فیس بک پیج پر اعلان کیا ہے کہ یوکرینی فوج نے روسی فوج سے شدید جھڑپوں کے بعد پیر کے روز شہر سیورو دونیس کے مرکزی علاقے سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے مختلف قسم کے ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے اس شہر کو شدید حملے کا نشانہ بنایا اور پیش قدمی کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ شمشیر زنی کے ایشین مقابلوں میں ایران کی ٹیم نے ہانگ کانگ کی ٹیم کو شکست دے کر تیسرا مقام اور کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کی ٹیم نے کوارٹر فائنل میں تھائی لینڈ کی ٹیم کو 14 کے مقابلے میں 45 پوائنٹ سے شکست دے کر 4 بہترین ٹیموں میں جگہ بنائی، مگر سیمی فائنل میں اسے جاپان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم تیسری پوزیشن کے لیے کھیلے گئے میچ میں ایران کی ٹیم نے ہانگ کانگ کی ٹیم کو 33 کے مقابلے میں 45 پوائنٹ سے شکست دے کر تیسرا مقام اور کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ان کی خدمت میں چلتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، عراق میں سیاسی بحران ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے، اور مقتدی صدر کے حکم سے صدر گروپ نے اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس تازہ ترین صورتحال پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ پھر عراق اپنے سیاسی بحران کی وجہ سے خطے کی اخبارات میں سر فہرست ہے، یا خطے میں جو میڈیا ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ اکتوبر 2021 میں انتخابات ہوئے تھے پارلیمانی، اور 329 کے اس ایوان میں سے 73 نشستیں صدر گروپ کو ملی تھیں، اور اگر اکثریت دیکھا جائے تو بظاہر سب سے زیادہ جو سیٹیں لی ہیں، باقی جو مختلف اتحاد تھے تو اس میں صدر گروپ نے سب سے زیادہ، یعنی 73 یا 73 نشستیں جیتی ہیں۔ اب تقریباً 8 ماہ ہو چکے ہیں اس الیکشن کو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی بھی دھڑے کے پاس، کسی بھی گروپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، جس کے لیے وہ ابھی تک اپنے وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں کر سکیں۔ اور یہ ایک بحران ہے کہ 8 مہینے گزر جائیں اور اراکین پارلیمنٹ یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کے لیے کس کا انتخاب عمل میں لانا ہے۔ اس دوران ان 8 ماہ میں بہت سارے عوامل تھے، وہ بھی اثر انداز ہوتے رہے، اور بہت ساری کوششیں بھی ہوتی رہیں کہ کسی طریقے سے ایک گروہ اکثریت حاصل کر لے، آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا لے، یا جو مختلف دھڑے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لے اور اکثریت حاصل کر کے وزیراعظم کا نام جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیں۔ لیکن شیعہ کوآرڈینیشن گروپ وہ بھی پوری کوشش کے باوجود یہ کام نہیں کر سکا، اور مقتدہ صدر کے جن کے پاس 73 سب سے زیادہ نشستیں تھیں وہ بھی کسی کامیابی یا کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکے، جس کی وجہ سے صدر نے یعنی مقتدہ صدر نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے جتنے اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ اپنے اپنے اس رکنیت سے مستعفی ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بظاہر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ استعفے قبول کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک ظاہر ہے جب تک پارلیمنٹ کے سپیکر اس کو قانونی اور سرکاری طور پر قبول نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ صرف ایک دھمکی، مطالبہ یا ایک نعرہ ہے۔ جب تک کہ وہ باقاعدہ قانونی طریقے سے اور ان کی رکنیت ختم نہیں کر دیتے اس وقت تک یہ 73 اراکین اب بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ اب جو ماہرین ہیں جو عراق کی صورتحال کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 قسم کے سیناریو سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مقتدہ صدر نے جو اعلان کیا ہے اس کو ایک صرف دھمکی تصور کیا جائے، اور جب یہ پارلیمنٹ کے سپیکر جناب الحلبوسی کے پاس یہ جب استعفے پہنچیں تو وہ اس کو مسترد کر دیں یا واپس کر دیں، چونکہ اس سے پہلے بھی عراقی پارلیمنٹ میں کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جس میں بعض عراقی نے پارلیمنٹ نے انفرادی طور پہ جذبات میں آ کے یا کسی اور وجہ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن بعد میں انہوں نے سپیکر سے رجوع کیا اور اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ تو ایک سناریو جو یہ ہے کہ یہ جتنے 73 افراد ہیں یہ ابھی دھمکی دے رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، اور عین وقت پہ وہ ممکن ہے اپنے استعفے واپس لے لے۔ دوسرا جو سناریو بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سپیکر جو ہیں وہ استعفے قبول کر لیں اور ان کی 73 افراد کی رکنیت ختم ہو جائے۔ اب عراقی آئین یہ کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے افراد یعنی جو منتخب افراد ہیں وہ اگر مستعفی ہو جائیں تو جس جس حلقے سے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں اس میں جو دوسرے نمبر پہ تھا وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گا اور وہ رکن پارلیمنٹ بن جائے گا۔ یعنی جہاں کہیں پہ بھی یہ 73 امیدواروں نے الیکشن لڑے ہیں تو ظاہر ہے جو سیکنڈ نمبر پہ تھا یہ فرسٹ پہ آئے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کے رکن بن گئے، جو سیکنڈ میں تھا رنر اپ جو تھا وہ ہار گیا تھا، تو ان کا استعفیٰ قبول ہونے کی صورت میں وہ جو رنر اپ تھا جو سیکنڈ نمبر پہ تھا وہ پارلیمنٹ کا رکن بن جائے گا۔ اب اگر وہ رکن پارلیمنٹ بنتا ہے تو جو صورتحال ہے، چونکہ صدر گروپ سارا کا سارا جو ہے وہ شیعہ حلقوں میں کامیاب ہوا ہے، ان کے جو انتخابی حلقے تھے شیعہ تھے، لہذا جو سیکنڈ لوگ آئے ہیں وہ بھی شیعہ کوآرڈینیشن گروپ کے ہوں گے، اس میں کوئی اہل سنت تو کامیاب نہیں ہو سکتا، یا کرد اور کوئی دوسرے جو زبان والے ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ شیعہ اکثریتی علاقوں سے جیت کے آئے تھے۔ تو دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ شیعہ کوآرڈینیشن جو بنا ہوا ہے، گروپ بنا ہوا ہے، ایک اتحاد ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں 73 وہ افراد آ جاتے ہیں تو ان کو اکثریت مل جائے گی اور وہ اپنے وزیر اعظم کے لیے نام دے سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا سیناریو ہے اگر ایسے ہو جاتے۔ تیسرا یہ ہے کہ استعفیٰ بھی قبول ہو جاتا ہے اور جو سیکنڈ ہیں وہ بھی ان میں جیت جاتے ہیں، لیکن کچھ ایک گروپ سے، کوئی دوسرے گروپ سے، کوئی تیسرے گروپ سے، تب بھی پارلیمنٹ کے اندر کسی کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی تو تب بھی یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں، یعنی اس لحاظ سے پرائم منسٹر کا انتخاب نہیں کر پائے گی۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کشمکش میں جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ رہیں گے پھر، یعنی مصطفیٰ کاظمی ہی پرائم منسٹر رہیں گے، اور ایک سال کے بعد جب تک انتخاب نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ ان کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ وہ قائم رہ سکتی ہے۔ چوتھا سیناریو یہ بنتا ہے کہ مقتدہ صدر استعفیٰ دے کے جب ان کے استعفیٰ قبول ہو جائے تو وہ اپنے حامیوں سے کہیں کہ آپ سڑک پہ آ جائیں، روڈز پہ آ جائیں اور مظاہرے شروع کر دیں کہ ہمیں یہ جو باقی پارلیمنٹ ہے یہ اب قبول نہیں ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو اس میں سے واپس بلا لی ہے۔ تو اب صورتحال کیا بنے گی کہ اگر یہ چوتھا سیناریو بنتا ہے تو ملک کے اندر ایک شدید بھگدڑ مچے گی، نا آرامی ہوگی، اور ایک دفعہ پھر عراق جو ہے وہ ایک نئے بحران سے مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس وقت یہ چار سیناریو سامنے آ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہو سکتا ہے کہ جس کی روشنی میں پھر عراق کے لیے، لیکن چاروں سیناریو میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر عراق کی موجودہ پارلیمنٹ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی اور استعفے اور یہ سارا، چونکہ مقتدی صدر پہلے بھی اس طرح کی دھمکیاں دے چکے ہیں، وہ انہوں نے پہلے کہا تھا ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، پھر انہوں نے الیکشن میں حصہ لے لیا، تو ممکن ہے یہ اس دھمکی کو بھی واپس لے لیں اور استعفے نہ ہوں، اور پھر یہ سارے مل کے کوئی دو چار دھڑے مل کے اکثریتی بنیادوں پہ جو ہے وہ حکومت تشکیل دے دیں تو یہ عراق کے لیے بہتر ہوگا، نہیں تو یہ بحران جو ہے وہ بد سے بدتر اور شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا، اور اگلے انتخابات میں پھر کیا پوزیشن بنتی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی رائے نہیں دی جا سکتی ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کسی ایک گروپ کو اکثریت مل جائے اور وہ اپنا پرائم منسٹر لے کے آ جائے۔ لہذا اس وقت جو عراق کی سیاسی قیادت ہے اس کا بہت بڑا امتحان ہے کہ ملک کو کسی نئے بحران میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے ایک بار پھر بیٹھیں اور ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کریں اور پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو حل کریں اور پرائم منسٹر کے لیے کوئی متفقہ نام سامنے لے کے آئیں تاکہ وزیراعظم بنے، کابینہ بنے اور ملک کی صورتحال اور پارلیمانی جو جمہوریت ہے وہ آگے بڑھتی رہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو شفقت ہے سر بسر. میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, امداد کی جبی, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اب آ دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 23 خرداد 13 ذی القعدہ اور 13 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین سو 323 سال قبل مسیح میں 13 جون کو سکندر اعظم کا انتقال ہوا. سکندر اعظم اپنے آس پاس کی ریاستوں کو زیر کرنے کے بعد دوسرے ممالک کی فتح کے لیے نکلا, چنانچہ ایران و مصر وغیرہ کو تیزی سے فتح کیا. 326 قبل مسیح میں وہ ہندوستان پہنچا. دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کے سپاہیوں سے اس کا مقابلہ ہوا. بالآخر راجہ پورس اور اس کے سپاہیوں کو شکست ہوئی. سکندر اعظم نے فتوحات کی غرض سے دیگر علاقوں کا رخ کرنا چاہا, لیکن طویل سفر اور تھکن کی وجہ سے اس کے سپاہیوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. چنانچہ سکندر اعظم نے وطن واپسی کا ارادہ کیا. کہتے ہیں کہ سکندر اعظم بلوچستان کے راستے عراق کے شہر بابل پہنچا, جہاں بخار کی وجہ سے انتقال کر گیا. موت کے وقت اس کی عمر صرف 33 سال تھی. 13 ذی‌قعدہ سن 583 ہجری قمری کو مشہور ایرانی شاعر انوری ابی وردی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کئی برس ادب، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ شاعروں نے انوری کو قصیدے کا استاد مانا ہے اور ان کی خطیبانہ روش کو سراہا ہے۔ ان کا دیوان بھی موجود ہے جو کئی بار شائع ہو چکا ہے۔ تیرہ جون سن 1921 عیسوی کو فلسطین پر برطانوی تسلط کے ابتدائی برسوں میں صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کی ملک گیر تحریک کا آغاز ہوا۔ برطانوی سامراج کی پالیسیوں کے نتیجے میں دنیا کے مختلف علاقوں سے فلسطین کی جانب صہیونیوں کی نقل مکانی کا آغاز ہوا، اور ان کی تعداد جو صرف 35,000 تھی سن 1923 میں بڑھ کر 600,000 سے زیادہ ہو گئی، جو کل آبادی کی ایک تہائی تھی۔ بالآخر سامراجی سازشوں کے نتیجے میں سن 1948 میں سرزمین فلسطین پر ایک غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ عالم اسلام کے قلب میں صہیونی حکومت کی تشکیل کے بعد سے نہ صرف اس خطے کے عوام سے ان کا چین و سکون چھین لیا گیا، بلکہ امن عالم بھی خطرے میں پڑ گیا۔ تیرہ جون سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ پر جرمنی کا زمین سے زمین پر مار کرنے والا پہلا میزائل گرا۔ اس سے پہلے جرمنی برطانیہ پر صرف ہوائی جہازوں سے حملے کرتا رہا تھا۔ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا دنیا کا پہلا میزائل تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسرے ملکوں نے بھی میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں کوشش کی، اور آج دنیا میں انتہائی تباہ کن دور مار بلکہ بین البراسمی میزائل بھی موجود ہیں۔ تیرہ جون سن 1955 عیسوی کو بر صغیر کے معروف خطاط منشی تاج الدین زرین رقم نے 51 برس کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے خطاطی کی تعلیم اپنے ماموں اور اس دور کے خطاطی کے نامور استاد حاجی نور محمد سے حاصل کی، اور جلد ہی اپنا اسلوب ایجاد کیا۔ خط جلی اور خط خفی دونوں میں کمال حاصل کیا اور خوش نویسوں میں ممتاز مقام کے حامل ہوئے۔ انہوں نے سن 1936 میں مرقع زرین کے نام سے فن خطاطی کی ایک کتاب تحریر کی جو بہت مشہور ہوئی۔ سن 1939 میں انہوں نے خوش نویسوں کی یونین بنائی اور مسلسل 12 سال تک اس کے صدر رہے۔ تیئیس خرداد سن 1359 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک فرمان کے ذریعے نظام تعلیم میں تبدیلی کے لیے ایک ثقافتی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ آپ نے اپنے پیغام میں اس کمیٹی کے ارکان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسلامی اقدار کی بنیاد پر یونیورسٹیوں کی آئندہ تعلیمی پالیسی وضع کی جائے۔ اس کمیٹی کے قیام کا اصل مقصد ایران کی یونیورسٹیوں سے مغربی ثقافت کے اثرات کو ختم کرنا اور ملک کے اعلیٰ تعلیمی نظام میں تبدیلی اور اسے اثر نو منظم کرنا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے والے دانشوروں کو اس کمیٹی کے ارکان کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اسلام کی مالا مال ثقافت کی بنیاد پر یونیورسٹی کے نظام کی ثقافتی روش کا تعین اور مختلف موضوعات پر منصوبہ بندی اس کمیٹی کے اہم ترین اقدامات تھے۔ تیئیس خرداد سن 1362 ہجری شمسی کو پہلی خاتون مجتہدہ محترمہ نصرت امین نے 97 سال کی عمر میں ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی۔ وہ سن 1265 ہجری شمسی میں اصفہان میں ہی پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے بچپن میں دینی علوم کی تحصیل کا آغاز کیا اور مختلف علمی مدارج طے کرتے ہوئے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئیں۔ محترمہ نصرت امین کے زمانے میں خواتین کے لیے قرآن کریم اور ابتدائی دینیات سے زیادہ تعلیم کا حصول رائج نہیں تھا، لیکن انہوں نے دینی علوم حاصل کرنے میں بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور عربی زبان اور فقہ و اصول تک اپنی دینی تعلیم کا سلسلہ پوری سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھا۔ انہوں نے اپنی پوری عمر تدریس اور اسلام کی خدمت میں گزاری۔ سامن، اسی کے ساتھ یادوں کے اجھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آس پاس۔ عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی مشرق وسطی میں گزشتہ ہفتے پیش آنے والے چند اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ مغربی ایشیا میں پچھلے ہفتے فلیگ مارچ اور صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں، لبنانی پارلیمنٹ کا پہلا سیشن اور نبی بری کے بطور اسپیکر نامزدگی، نیز یمن میں جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع اہم ترین واقعات میں شامل رہے۔ ان کے بارے میں تفصیلی خبریں آج کے پروگرام میں پیش کی جائیں گی۔ سامعین، وسیع پیمانے پر مخالفت اور فلسطینی انتباہ کے باوجود صہیونیوں نے اتوار 29 مئی کو ایک نام نہاد فلیگ مارچ کیا۔ ہر سال 1967 کی جنگ میں صہیونی حکومت کی طرف سے مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے حصے پر قبضے کی برسی کے موقع پر فلیگ مارچ کیا جاتا ہے۔ صہیونیوں کا دعویٰ ہے کہ یروشلم شہر مکمل طور پر اس جعلی حکومت کا دارالحکومت ہے۔ در حقیقت فلیگ مارچ بیت المقدس کو یہودیانے کی سازش کا ایک اہم حصہ ہے۔ پچھلے برس شمشیر القدس کی 12 روزہ جنگ اور مقبوضہ علاقوں کے سیاسی اور عسکری میدانوں میں صہیونی پسپائی کے بعد کوئی فلیگ مارچ نہیں کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں، صہیونیوں پر مزاحمتی راکٹ حملوں کو جاری رکھنے، نیز فلسطینیوں کے ساتھ تنازع بڑھنے کا خوف صہیونی آباد کاروں کے فلیگ مارچ کو منسوخ کرنے کا باعث بنا۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق اس سال کا فلیگ مارچ ایسے عالم میں انجام دیا گیا کہ بیت المقدس میں 3,000 سے زائد اور قریبی شہروں میں سینکڑوں فوجیوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ مارچ کے نتیجے میں صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ صہیونی فوج نے فلسطینی پرچم تھامے ہوئے فلسطینیوں پر پلاسٹک کی گولیوں اور گیس بموں سے حملہ کیا۔ فلسطینی ہلال احمر نے کہا کہ مغربی کنارے میں صہیونی فلیگ مارچ کے خلاف احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 163 تک پہنچ گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ نہ صرف اسرائیلی حکومت فلیگ مارچ کے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ اس مارچ کا الٹا اثر بھی ہوا ہے۔ عرب 48 ویب سائٹ نے صہیونی میڈیا کے تجزیے پر ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں کل کی پیش رفت کسی بھی طرح بیت المقدس پر اسرائیلی خود مختاری کی نشاندہی نہیں کرتی تھی، اور پولیس کے تعاون کے بغیر کسی بھی آباد کار کی ہمت نہیں تھی کہ اس سمت میں ایک بھی قدم بڑھائے۔ ایک اور تجزیہ نگار عامی حالی اٹالی کے مطابق بیت المقدس واقعی متحد نہیں ہے اور فلیگ مارچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے۔ نفتالی بینڈ کے زمانے میں بیت المقدس میں ہمارا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، اور ان رہنماؤں کی وجہ سے جو فیصلے کرنے کی جرات نہیں کرتے، یروشلم کبھی متحد نہیں ہوگا۔ صہیونی صحافی نے زور دیا، فلیگ مارچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کل رات جھنڈے جمع کرنے کے بعد کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اکیلے اسی طرح کا مارچ کر سکتا ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے۔ مغربی ایشیائی خطے میں گزشتہ ہفتے کی ایک اور خاص خبر لبنان کی نئی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس تھا۔ لبنان کے 15 مئی کے پارلیمانی انتخابات کی نئی پارلیمنٹ کا پہلا سیشن گزشتہ منگل یعنی انتخابات کے 16 دن بعد ہوا۔ پہلے پارلیمانی اجلاس کا پرسکون اور دباؤ سے پاک ماحول میں انعقاد پارلیمانی انتخابات کے بعد لبنان کی ایک اور کامیابی ہے۔ لبنان کے 15 مئی کے پارلیمانی انتخابات بغیر کسی پریشانی کے ملک کے اندر پرامن اور جمہوری ماحول میں ہوئے۔ لبنان کی نئی پارلیمنٹ کے پہلے سیشن میں عمل تحریک کے 84 سالہ رہنما نبی بری کو مسلسل 7ویں بار اسپیکر نامزد کیا گیا۔ وہ 1992 سے لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر چلے آ رہے ہیں۔ نبی بری پارلیمنٹ میں 128 میں سے 65 ووٹوں کے ساتھ دوبارہ اسپیکر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ فری نیشنل کرسچن مومنٹ کے امیدوار الیاس بو صاحب نبی بری کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ بو صاحب نے سمیر جاجا سے وابستہ غسان ثقاف کے خلاف پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ جیتا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر کا نام پیش کرنے کے بعد وزیراعظم کو نامزد کرنے کے لیے سیاسی مشاورت شروع ہو گئی۔ لبنانی اخبار البنا نے لکھا ہے کہ حزب اللہ اور عمل تحریک نجیب میقاتی کو دوبارہ وزیراعظم بنانے کا رجحان رکھتے ہیں، لیکن فری نیشنل موومنٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ نبی بری ولید جملات اور سعد الحریری گروپ کا رجحان میقاتی کو دوبارہ منتخب کرنا ہے، لیکن نیشنل لیبریشن موومنٹ ایک نیا وزیراعظم چاہتی ہے، اور اس کی وجہ میقاتی کی کمزور کارکردگی ہے۔ دوران فرانس میقاتی کی حمایت کر رہا ہے، لیکن امریکہ اور فرانس نے ایک اور امیدوار کے لیے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ لبنان سن 2019 سے شدید معاشی بحران کا شکار ہے، جسے بین الاقوامی تنظیموں نے دنیا کے 5 بڑے مالیاتی بحرانوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ لبنان کو امید ہے کہ ایک نئی حکومت تشکیل دینے کے بعد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاشی اصلاحات کے بدلے قرض حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ ہموار ہو جائے گی۔ سامعین، یمن میں 2 ماہ کی جنگ بندی گزشتہ جمعرات کو ختم ہوئی، اور اس میں شامل فریقوں نے اسے مزید 2 ماہ تک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی ہنس گرونبرگ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ یمن کے تنازع کے فریقین نے جنگ بندی میں مزید 2 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے اصل معاہدے کے شرائط پر اتفاق کیا ہے۔ اعلان کے مطابق اگلی جمعرات سے جنگ بندی دوبارہ عمل درآمد کے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ جنگ بندی 2 اپریل کو نافذ ہوئی تھی، اور جنگ بندی میں یمن کے اندر اور باہر تمام زمینی، فضائی اور بحری کاروائیوں کا خاتمہ، اور میدان جنگ میں جاری تمام آپریشنز کو روکنا، اور الحدیدہ بندرگاہ میں ایندھن اور تیل سے بھرے 18 جہازوں کو خالی کرنا، اور صنعاء ہوائی اڈے کی محدود بحالی شامل ہے۔ اسی طرح اردن اور مصر کے لیے 2 تجارتی پروازوں کا آغاز بھی اس جنگ بندی کا حصہ تھا۔ جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع کا اسلامی جمہوریہ ایران سمیت علاقائی ممالک نے خیر مقدم کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک بیان بھی جاری کیا،
اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے متعلقہ فریقوں کے اقدامات پر زور دیا۔ جنگ بندی میں مزید 2 ماہ کی توسیع ایسے عالم میں کی گئی ہے کہ گزشتہ 2 ماہ میں سعودی اتحاد کی طرف سے کئی بار خلاف ورزی کی گئی۔ پچھلے 2 ماہ کے دوران سعودی بمباری سے کم از کم 3 یمنی بچے جاں بحق اور 12 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دراصل سعودی عرب نے یمنی پروازوں کے ساتھ ساتھ انسانی امداد بھیجنے کے لیے انجام دیے گئے اقدامات کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کیں۔ یمن کی قومی نجات حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے ڈپٹی چیئرمین جلال الرویشان نے حال ہی میں کہا ہے کہ سعودی امریکی جار اتحاد یمن میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں انجام دے رہا ہے۔ امریکی حمایت یافتہ عرب اتحاد نے سعودی عرب کی سربراہی میں 26 مارچ 2015 سے یمن پر مضمینی، فضائی اور سمندری حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یمن کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ سعودی عرب اپنے ایجنٹ عبد المنصور ہادی کو یمن کے اقتدار میں واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں اسے ابھی تک بری طرح ناکامی کا سامنا ہے۔ یہ جنگ 8ویں سال میں داخل ہو چکی ہے اور یمن کو 21ویں صدی کی سب سے بڑی تباہی کا سامنا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام آس پاس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
درس کربلا سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں کچھ اہم اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ عصر ایرانیان، بورڈ آف گورنرز کی قرارداد، ویانا مذاکرات کے حق میں نہیں اسپیکر۔ روزنامہ الزمان، عراق صدر دھڑے کے ممبران پارلیمنٹ نے اپنے سربراہ کے حکم پر استعفیٰ دے دیا۔ جاپان ٹائمز، چین کے وزیر دفاع نے علاقائی امور میں امریکی مداخلت کی مذمت کی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، ایران کے خلاف امریکہ کے حربے ختم ہو گئے ہیں، سی این این۔ اخبار لکھتا ہے، ایسے حالات میں کہ جب ایران کے خلاف ایٹمی معاہدے کے شعبے میں امریکی اقدامات جاری ہیں، سی این این نے جو بائیڈن کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کے آپشنز ختم ہو رہے ہیں اور ایران کسی بھی وقت سے زیادہ آج ایٹمی ہتھیاروں کے قریب ہے۔ سی این این کے مطابق ایران کی ایٹمی صلاحیت کا معاملہ رواں ہفتے میں ناقابل واپسی پوزیشن پر پہنچ گیا ہے، جس سے مشرق وسطی ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ایران نے یورینیم کی افزودگی کی اپنی صلاحیت بڑی تیزی سے بڑھائی ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور اسلامی تعلیمات کی وجہ سے ایٹمی ہتھیاروں کی ایران کے دفاعی نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سی این این کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ تہران کے پاس اس وقت بھی ایٹم بم بنانے کے لیے ضروری مواد موجود ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا دعویٰ ہے کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کر رہا ہے، اور اگر مغرب ایران کے سامنے کھڑا نہیں ہوا تو ایران بم حاصل کر لے گا۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ صہیونی حکومت مغربی ایشیا میں ایٹمی ہتھیار رکھنے والی واحد حکومت ہے، اور کچھ رپورٹوں کے مطابق اس کے پاس 100 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں اور 200 ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ضروری مواد بھی موجود ہیں۔ روزنامہ الیوم، آج دمشق ایئرپورٹ، کل ایوان صدارت، اس لیے جواب ضروری۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اسرائیلی طیاروں نے دمشق ایئرپورٹ پر راکٹ فائر کیا، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ کے کئی حصوں کو نقصان پہنچا، اور اب شاید کئی دنوں تک اس ایئرپورٹ کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ در حقیقت ایک طرح سے اشتعال انگیزی ہے، اور اسرائیل نے اس طرح کا حملہ کر کے ساری ریڈ لائن پار کر دی ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران اسرائیل نے شام پر 300 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری سید حسن نصر اللہ نے عالمی یوم قدس کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ شام میں اسرائیل کی ہر جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا شام کے فوجی، سیاسی اور سیکورٹی کے لحاظ سے سب سے اہم مقام یعنی دمشق ایئرپورٹ پر کی جانے والی اسرائیل کی اس جارحیت کا جواب دیا جائے گا؟ اس کا صحیح جواب تو شامی قیادت کے پاس ہے، لیکن یہ تو واضح ہے کہ اگر اسرائیل کی اس جارحیت کا جواب دیا گیا تو علاقائی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خاموش رہے اور اسرائیل کی جانب سے اشتعال انگیزی کے اس جال میں پھنسنے سے بچنے کے بارے میں سوچا گیا تو اس سے اس کی گستاخی بڑھے گی، اور پھر ہمیں حیرت نہیں ہوگی اگر اسرائیل شام کے تمام ایئرپورٹوں، بجلی گھروں، بلکہ ایوان صدارت کو بھی نشانہ بنا لگے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جسارت، کشکول مشین کو چھوڑ کر خود کفالت کا راستہ اپنانا ہوگا، سراج الحق۔ ڈیلی پاکستان، حمزہ شہباز اور مریم نواز میں اختلافات کی وجہ سے پنجاب کابینہ میں توسیع کا دوسرا مرحلہ التوا کا شکار۔ اور انڈین ایکسپریس، پوری طرح سے غیر قانونی حرکت، الہ آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کا بیان، بلڈوزر معاملات التوا میں۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، اہانت رسول اکرم کے معاملے سے ہندوتوا کا نفاق بے نقاب۔ اخبار لکھتا ہے، ہندوستانی مسلمانوں پر گزشتہ 8 برس کسی قیامت سے کم نہیں رہے ہیں اور ان کے خلاف عصبیت و کھلی عداوت کا جو ماحول آر ایس ایس اور اس کی تمام زہری تنظیموں بشمول بھارتیہ جنتا پارٹی نے تیار کیا، اس کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ زد پر ہے بلکہ خود مسلمان کا اپنا وجود اس ملک میں خطرہ ہے۔ بی جے پی کا یہ دعویٰ تو درست ہے کہ ہندوستان کی تاریخ صدیوں سے مذہبی رواداری کے لیے معروف رہی ہے، لیکن یہی بات بی جے پی کے سلسلے میں کہہ پانا دشوار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سنگ اور بی جے پی نے صدیوں کی ہندوستانی روایت پر تیشہ زنی کا کام لگاتار کیا اور اس بات اس مرحلے تک پہنچ گئی ہے کہ مسلمان اقلیت کے قتل عام کا اعلان کھلے عام ہوتا ہے، لیکن حکومت وقت اس کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتی کہ مبینہ مجرموں کو قانونی اعتبار سے سزا دے کر فرقہ وارانہ ہمانگی کی فضا ملک میں قائم کرے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ آپ سماعت فرمائیے اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ یہیں پر دوسری مجلس ختم ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے اقتصاد نامہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایران کی اقتصادی ترقی کی شرح بڑھ کر 3.7% ہو جائے گی، عالمی بینک۔ امیر عبداللہیان کی جانب سے ہندوستانی تاجروں کو ایران میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وائٹ ہاؤس نے کس طرح ڈالر سے دوری اختیار کرنے کے عمل کو تیز کیا ہے۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران میں سپر آئل ٹینکر ایفرا میکس 2 کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اسے سمندری آزمائش انجام دینے کے لیے خلیج فارس کے سمندر میں ڈال دیا گیا ہے۔ 1,13,000 ٹن وزنی سپر آئل ٹینکر FRMX 2 کو مختلف آزمائشیں انجام دینے کے بعد غیر ملکی خریدار کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ آئل ٹینکر 250 میٹر لمبا، 44 میٹر چوڑا اور 21 میٹر اونچا ہے اور اسے 2 سال کے عرصے میں ایران کی کمپنی صدرہ نے تیار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بحری جہاز بنانے کے 2 نئے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جبکہ آئندہ دنوں میں مزید 2 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس طرح صدرہ کمپنی مجموعی طور پر 6 بحری جہاز تیار کرے گی۔ صدرہ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اس کمپنی کو سمندری صنعت کی زنجیر کا ایک حلقہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سمندری صنعت میں استعمال ہونے والے پرزوں اور آلات کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ کوششیں کی جانی چاہیے۔ عالمی بینک نے رواں سال کے دوران ایران کے اقتصادی ترقی کی شرح کے تخمینے میں اضافہ کر دیا ہے۔ تفصیلات پیش کر رہی ہیں ناہید انوری۔
عالمی بینک نے اپنے گزشتہ تخمینے پر نظر ثانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں سال کے دوران ایران کی اقتصادی ترقی کی شرح میں اضافہ ہوگا اور یہ 3.7% تک پہنچ جائے گی، کہ جو رواں سال کے دوران عالمی اقتصادی ترقی کی اوسط شرح سے زیادہ ہوگی۔ عالمی بینک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں عالمی اقتصادی ترقی کی شرح کو کم کرتے ہوئے 2.9% کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والے اثرات کی وجہ سے دنیا کی اقتصادی ترقی کی رفتار کم رہے گی اور افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ اس رپورٹ کے مطابق مغربی ایشیا کے علاقے میں رواں سال اقتصادی ترقی کی شرح 5.3% تک پہنچ جائے گی کہ جو گزشتہ سال 3.4% تھی۔ عالمی بینک نے اس سے قبل رواں سال کے لیے ایران کے اقتصادی ترقی کی شرح کا تخمینہ 2.4% لگایا تھا، جس پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس نے اسے بڑھا کر 3.7% کر دیا ہے کہ جو گزشتہ تخمینے سے 1.3% زیادہ ہے۔
ایران کے قومی تیل کمپنی کے ایک اعلی عہدیدار بہمن سلیمانی نے کہا ہے کہ 30 سال پہلے تک ملک میں 90% آئل ڈرلنگ رگ مشینیں درآمد کی جاتی تھیں، جبکہ اس وقت یہ 70% ملک میں تیار کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نالج بیسڈ کمپنیوں کی مدد سے پوری آئل ڈرلنگ رگ مشینیں ایران کے اندر تیار کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 بڑے منصوبے ملکی یونیورسٹیوں کے حوالے کیے گئے ہیں اور آج تیل کی صنعت کے شعبے میں بعض اداروں کی توانائیوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نالج بیسڈ کمپنیوں کو روایتی کاموں کے بجائے اپنے کاموں کے لیے جدید اور نئے راستوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ خارس میں یونیورسٹی تہران کے شعبہ ارتھ سائنسز کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ یونیورسٹیوں، سائنس سوسائٹیوں اور قومی تیل کمپنی جیسی بڑی صنعتی کمپنیوں کے ماہرین اندرون ملک مینوفیکچرنگ کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہندوستان کے شہر ممبئی میں ایران اور ہندوستان کے مابین تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری کے موضوع پر ہونے والی ایک نشست میں ہندوستان کے تاجروں کے ایک بڑے گروپ سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ اس نشست میں انہوں نے کہا کہ نئی دہلی میں ہندوستانی حکام کے ساتھ حالیہ ملاقات میں اقتصادی، ثقافتی، سیاحتی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے بارے میں اچھے معاہدے کیے گئے ہیں۔ ہم طویل مدت تعاون کے روڈ میپ کے بارے میں ہندوستان کے ساتھ اتفاق رائے رکھتے ہیں۔ البتہ جب میں نے اس بارے میں ہندوستان کے وزیراعظم سے بات کی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس سلسلے میں کہیں آگے کی سوچ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس روڈ میپ پر عمل کریں گے اور ہم اس میں تیزی لانے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہمارے پاس ایک محفوظ اور اچھے راستے کے طور پر چابہار بندرگاہ موجود ہے، اور اس بندرگاہ کا ایک حصہ ہندوستان کے سرمایے سے تیار کیا گیا ہے، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس شعبے میں تعاون میں تیزی لائیں گے۔ حکومت پاکستان نے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن میں وزراء کے پیٹرول کے کوٹے میں کمی اور ہفتے کی چھٹی کو بحال کرنا شامل ہے۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس بارے میں کہا کہ سرکاری اداروں کے پیٹرول کے کوٹے میں 40% کمی کر دی گئی ہے اور انتہائی ضروری دوروں کے علاوہ غیر ملکی دوروں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حکومت پاکستان سرکاری دفاتر میں توانائی کے استعمال میں 10% کمی کرنا چاہتی ہے اور جمعے کے دن ورک فرام ہوم کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ مختلف سڑکوں پر مرحلہ وار لائٹیں بند کرنے کے لیے صوبائی حکام سے بات چیت کی گئی ہے۔ پاکستان کو بجلی کی طلب میں اضافے اور پیداوار میں کمی کا سامنا ہے۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ شہباز حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت فاؤ نے اعلان کیا ہے کہ مئی کے مہینے میں دنیا میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے مہینے کمی واقع ہوئی ہے، اگرچہ گندم اور مرغی کے گوشت کی قیمت رواں مہینے کے دوران بدستور زیادہ ہے۔ فاو کا فوڈ پرائس انڈیکس مئی کے مہینے میں 157.4 پوائنٹس تک پہنچ گیا کہ جو اپریل کے مہینے میں 0.6% کم ہوا ہے، جبکہ اپریل کے مہینے میں بھی 0.8% کی کمی واقع ہوئی تھی۔ مسلسل دو مہینوں میں فوڈ پرائس انڈیکس میں کمی سے دنیا میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ رکنے کی امید بڑھ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مئی 2022 میں فاو کے غلوں کی قیمت کے انڈیکس میں گزشتہ مہینے کی نسبت 2.2% اضافہ ہوا ہے۔ اس مہینے میں گندم کی قیمت میں اپریل کے مہینے کی نسبت 5.6% اور گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 56.2% اضافہ ہوا ہے۔ چاول کی قیمت بھی مئی کے مہینے میں اضافہ رہا اس میں، جبکہ باقی غلوں اور اناج کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ امریکہ کے دوسرے ممالک کے بارے میں غلط اور یک طرفہ پالیسیوں کے نتیجے میں اب دوسرے ممالک ڈالر سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ تفصیلات ناہید انور کی زبانی۔
امریکی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر اور ماہر معاشیات مائیکل ہرپسن نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران، افغانستان، وینزویلا اور روس کے پیسے چوری کرنے اور ان ممالک پر پابندیاں لگانے کی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا کے ممالک ڈالر کے استعمال اور امریکہ میں اثاثے رکھنے کے بارے میں محتاط ہو گئے ہیں اور وہ متبادل کرنسیوں کا رخ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈالر سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ دنیا کے ماہرین معاشیات اور ذرائع ابلاغ کئی مہینوں سے دنیا کی مضبوط ترین کرنسی کے طور پر ڈالر کے بتدریج کمزور ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں روس اور چین کے درمیان اتحاد اور ایک خود مختار مالی نظام کے تشکیل اور ہندوستان کے اس میں شامل ہونے کے قیاس آرائیوں اور تیل پیدا کرنے والے بعض ممالک کی جانب سے گرین سگنل کی وجہ سے متبادل بین الاقوامی کرنسیوں کے ممکنہ اجرا کے بعد ڈالر کے مستقبل کے بارے میں ابہام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مائیکل ہرپسن کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان دنوں ڈالر کی اجارہ داری ماضی کی نسبت زیادہ خطر سے دوچار ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے ملکوں نے روسی اثاثوں کے بارے میں حالیہ واقعات سے سبق حاصل کیا ہے اور وہ امریکہ کے اپنے اثاثوں کو منتقل کرنے کا کام شروع کر دیں گے۔
امریکی ڈالر سے دوری، تفصیلات آپ نے ناہید انوری کی زبانی سنی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یونان، قبرص اور مالٹا کی شپنگ کمپنیوں نے یوکرین پر روس کے فوجی حملے کے آغاز سے روسی تیل کی منتقلی کو 3 گنا بڑھا دیا ہے۔ غیر سرکاری ادارے گلوبل وٹنس کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان تینوں ملکوں کی شپنگ کمپنیوں نے مئی کے مہینے میں اوسطاً 58 ملین بیرل روسی تیل منتقل کیا ہے، کہ جو فروری کے 31 ملین بیرل سے تقریباً 2 گنا ہے۔ ان تین ملکوں کے پاس یورپی یونین میں سب سے بڑی شپنگ کمپنیاں ہیں۔ یوکرین پر حملے کے وقت سے آئل ٹینکروں کے کرایے 3 گنا ہونے کے بعد روسی تیل کی منتقلی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران کی اقتصادی ترقی کی شرح بڑھ کر 3.7% ہو جائے گی، عالمی بینک۔ امیر عبداللہیان کی جانب سے ہندوستانی تاجروں کو ایران میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وائٹ ہاؤس نے کس طرح ڈالر سے دوری اختیار کرنے کے عمل کو تیز کیا ہے۔
ہوں۔